أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے خدا کے توکل کے موضوع پر مختصراً روشنی ڈالی تھی، اب ہم مناجات شبانیہ کے اگلے جملوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی ان افوت فمن اولى منک بذلک، میرے معبود اگر تو مجھے معاف کرے تو اس کام کے لیے تجھ سے بڑھ کر اور کون سزاوار ہو سکتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کئی طریقوں سے مانگی جا سکتی ہے۔ ایک طریقہ کے جس کی طرف ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام متوجہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم پروردگار سے عفو درگزشت کی درخواست کریں تو اس کو پروردگار کا ایک جنبہ کمالی کے طور پر بیان کریں، نہ یہ کہ معافی مانگنے والا اس کو اپنا استحقاق تصور کرے۔ البتہ اس موضوع پر ہم نے گزشتہ درس میں بھی روشنی ڈالی تھی کہ انسان بارگاہ خداوندی میں کسی بھی قسم کا استحقاق نہیں رکھتا، نہ پروردگار سے کسی طلب اور تقاضے کا استحقاق رکھتا ہے، اور نہ ہی خدا سے عفو درگزر کا استحقاق رکھتا ہے۔ اس کی حیثیت ایک عبد اور غلام کی مانند ہے کہ جس کا کام صرف اور صرف اپنے آقا کی اطاعت کرنا ہے۔ انسان خدا کے مقابلے میں صاحب کمال ہونے کا ادعا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو بھی قابلیت ہے، جو بھی خصوصیت ہے، جو بھی کمال ہے، دراصل خدا ہی کی طرف سے عطا شدہ ہے۔ بس اگر خدا سے معافی بھی طلب کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا اقرار کرے کہ تجھ سے بڑھ کر اور کوئی بھی سزاوار نہیں ہو سکتا کہ مجھے معاف کرے۔ البتہ روایتوں سے اور قرآنی آیات سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے عفو درگزر کے لیے، یعنی خدا کی بارگاہ میں اس کی معافی مورد قبول واقع ہو، تو اس کا زمینہ فراہم کرنے کے لیے اسے دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 22 میں ارشاد خداوندی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور انہیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، کیا تم یہ خود پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اسی طرح ہم معصومین سے روایتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ روز محشر دیکھے کہ تیرے ساتھ کیا حساب کیا جائے گا، کیا تجھے معاف کیا جائے گا یا نہیں، کیا تجھ پر رحم کیا جائے گا یا نہیں، تو دیکھ تو نے اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا ان لوگوں کو معاف کیا، کیا لوگوں پر رحم کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ اب یہاں پہ معصوم نے جو اولا منکا کے ذریعے سے خدا کی طرف اف اور درگزر کی نسبت دی ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہری طور پر لوگ دنیا میں دکھائی دیں گے کہ جو ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقی سزاوار کہ جس کا معاف کرنا روز محشر انسان کو سب سے زیادہ مطلوب ہوگا، جو انسان کے لیے سب سے زیادہ سزاوار ہوگا، وہ خداوند متعال کی جانب سے معافی ہے، خداوند متعال کی طرف سے عفو درگزر ہے۔ معصوم کی دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم اگلے جملوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي، اور اگر میری موت قریب آ گئی ہے اور میرا عمل و کردار مجھے تجھ سے قریب کرنے والا نہیں ہے، تو یقیناً میں اپنے گناہ کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ آئمہ اطہار علیہ السلام اس فراز کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اے بنی نوع انسان، کبھی بھی اپنے اعمال اور کردار پر مطمئن نہ ہو جانا، یہ سمجھ نہ لینا کہ تو نے جو اعمال انجام دیے ہیں صرف اور صرف یہی کافی ہیں خدا کے نزدیک راہ نجات پیدا کرنے کے لیے۔ یعنی انسان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھرپور انداز میں بہترین اعمال، صالح اعمال خدا کی بارگاہ میں انجام دینے چاہیے، اور خدا کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں انہیں کافی بھی نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی یہ کفایت نہیں کرتے، بلکہ انسان کو اپنے کمی اور کوتاہی کا بھی اقرار کرنا چاہیے، اور ان اعمال کو ناقص سمجھتے ہوئے خدا سے عفو درگزش کی تمنا کرنی چاہیے۔ لازم نہیں ہے انسان کا اقرار گناہ صرف گناہ کے انجام دینے کے نتیجے میں ہی ہو، یعنی اگر انسان گناہ انجام دے اور اس کے بعد اقرار گناہ کرے تو یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ہم ان کو معصوم تصور کرتے ہیں۔ دونوں باتوں کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو اصل نقطہ یہی ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام جب اپنا مقایسہ ایک کمال مطلق سے کرتے ہیں، خدا کی ذات سے کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو فقیر محض پاتے ہیں، اپنے آپ کو محتاج پاتے ہیں، اور جب ایک غلام کی مانند خدا کے لیے کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کو خدا کی نسبت سے کامل سمجھنے کے بجائے، البتہ خود کامل انداز میں انہوں نے انجام دیا ہوتا ہے، لیکن اس کو ناقص سمجھتے ہیں، اس میں کمی کوتاہی کا اقرار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کو بطور گناہ سمجھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں۔ پس نقص اگر معصوم کے عمل کے عنوان سے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، کامل ہے، لیکن اگر خدا کی نسبت سے، خدا کی بزرگی کی نسبت سے، خدا کے حقوق کی ادائیگی کی نسبت سے، تو انسان جتنا بھی عمل انجام دے لے خدا کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ بس اقرار گناہ پروردگار سے نزدیکی کا باعث ہے، کیونکہ اس میں انسان ایک طرف اپنے عجز و اپنی ناتوانی کا اقرار کر رہا ہوتا ہے تو دوسری جانب خدا کے کمال کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اور آخری نقطے کے طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ پروردگار نے مختلف چیزوں کو وسیلہ قرار دیا ہے کہ جو انسان کی قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں انسان کی نجات کا باعث بنیں گے۔ ان وسیلوں میں سے ایک وسیلہ خود پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ گناہوں کا اقرار صرف اور صرف پروردگار کی بارگاہ میں ممدوع ہے، اور غیر خالق اور غیر معبود کی بارگاہ میں مذموم ہے، مذمت کی گئی ہے اس کی بہت زیادہ۔ اب یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو ناکافی سمجھتے ہوئے خدا سے ایک وسیلے کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ خدا کے سامنے اپنے اس اقرار گناہ کو وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ جو ان کی نجات کا باعث بنے گا۔ بس عزیزان گرامی، ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال جو ہم نے خدا کے لیے انجام دیے ہیں ان کو ناکافی سمجھتے ہوئے دس بے دعا بلند کرتے ہیں، خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار، جو حق کے اطاعت تھا وہ ہم انجام نہیں دے سکے، لیکن تو کیونکہ کریم ہے، تو بزرگ ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو ہماری ان تمام کوتاہیوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے نظر کرم سے ہم کو معاف فرما اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔